ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 411، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 20/5/2005، موضوع قرآن سے ہمارا سلوک کیسا ہے؟ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511978 راولپنڈی۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ پچھلے دنوں امریکہ کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا بڑا شور رہا، خاص کر افغانستان میں جلوسوں کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہوئیں، املاک بھی نظر آتش کی گئیں۔ اور حکومتوں نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، امریکہ اس کی معافی مانگے۔ وہ حکومت اور وہاں کا وہ معاشرہ جو پاکستانی قوم بلکہ پاکستانی فوج کو کتے کی حیثیت دیتی ہے، وہاں کے اخبارات میں وہ کارٹون چھپا ہے جس میں کتے نے امریکہ کو مطلوب ابو فراج کی گردن کو دبوچا ہوا ہے۔ اور اس کے سر پر ایک امریکی فوجی ہاتھ پھیر کر کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کو تو تلاش کر لیا، اب جاؤ بن لادن کو بھی تلاش کرو۔ اور اس کتے کے اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان، یعنی ہماری ان کی نظر میں قدر و قیمت ایک کتے کی سی ہے، جیسے کتے کا مالک گیند پھینک کر کتے کو کہتا ہے جاؤ تلاش کر کے لاؤ، ایسے ہی امریکی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کتے ہیں، پاکستانی فوج کتے کی مانند ہے، ان سے اپنے مطلوب افراد جو ہیں ان کو تلاش کروانا۔ یہ ہمارے آج کے دشمن نہیں، یہ ہمارے قرآن کے آج کے دشمن نہیں، یہ ہمارے اسلام کے آج کے دشمن نہیں، قدیم دشمنی ہے ان کے ساتھ ہماری۔ اور قرآن مجید نے اس دشمنی کو واضح کیا فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویعب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھونکوں سے بجا دیں لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی خصلت کو واضح کیا. قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر ھذا او بدل, جن کو ہماری ملاقات یاد نہیں تھی, ہماری ملاقات کی امید نہیں تھی, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو تبدیل کر دو, اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ. انہی کفار کی خصلت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں یوں کیا, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن ولغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہنے لگے اس قرآن کو نہ سنو, شور مچاؤ تاکہ تم جیت جاؤ, کہ لوگ قرآن کو نہ سنیں گے اور ان کو ہدایت نہ ملے گی. قرآن کی, دین اسلام کی بے حرمتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب ان یہودیوں اور عیسائیوں کا خاصا رہی ہے. قرآن یہاں تک کہتا ہے اپنے باپ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, یہ اللہ کے نبی کو ویسے ہی پہچانتے ہیں. چلے اگر حق نہ ملا تو علیحدہ بات ہے, زبان سے اس بات کا اقرار کہ چچا یہ وہی ہے جو اللہ کا آخری نبی ہے, جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں پیشن گوئیاں موجود ہیں. کہا ہاں بھتیجے یہ وہی نبی ہے. کہا چچا اب خیال کیا ہے؟ کہا مرتے دم تک اس کی مخالفت کرنا. کسی کو حق نہ ملے علیحدہ بات ہے, حق کو پہچاننے کے بعد پھر حق کا اس طریقے سے انکار کرنا ان یہودیوں اور عیسائیوں کی خصلت رہی. ابتدا سے ہمارے دشمن رہے ہیں, ہمارے نبی کے دشمن رہے ہیں. ان سے آج یہ کہنا کہ تم ہمارے قرآن کی تذلیل نہ کرو, بے حرمتی نہ کرو, کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. جلسے جلوس نکال دو, ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. زیادہ سے زیادہ اس خبر کو واپس لے لیا جائے گا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر خبر شائع ہو گئی, شائع کرنی نہیں چاہیے تھی. وہ تو قرآن کی جو بے حرمتی کرتے ہیں سو کرتے ہیں. اپنے بارے میں سوچو کہ تم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو, قرآن کا ہم پر کیا حق ہے. ہم یہاں سٹیج پر ٹونی بلیئر اور بش کو گالیاں دیں کیا فائدہ؟ ہم کیوں نہ اپنے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان سے پوچھیں کہ قرآن کا تم پر کیا حق ہے اور تم نے قرآن کا حق کتنا ادا کیا. قرآن کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے اور تم نے اس کے اس مرتبے اور مقام کا کتنا لحاظ کیا ہے. قرآن کو رب نے دنیا میں نازل کس لیے کیا تھا اور ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تذکرہ یوں فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے اور اس کا شعور اس کو عطا کر دیتے, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ رب کے حضور جھکا ہوا ہوتا. اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ پہاڑ رب کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تم کچھ غور و فکر کرو, نصیحت حاصل کرو. اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا اور پہاڑ کو شعور دے دیا جاتا, پہاڑ کتنی سخت چیز ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے لَرَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ تُو دیکھتا یہ سخت پہاڑ بھی رب کے حضور اپنی گردن کو جھکائے ہوئے اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور اس کے اندر اتنا تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جاتی کہ یہ پہاڑ رب کے خوف سے پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اے مسلمان، یہ قرآن رب نے تجھ پر اتارا ہے، تیرے نبی پر اترا ہے، تیری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ بتاؤ تو اس قرآن کے لیے کتنا رب کے حضور جھکتا ہے، ان کے احکامات کو اپنے گھر میں کتنا نافذ کرتا ہے۔ حکومت کو چھوڑیے کہ حکومت اس ملک میں اسلام نافذ کرتی ہے یا نہیں، اے نمازیوں اپنے بارے میں سوچو کہ تم اپنے گھروں میں قرآن کے حکم کو نافذ کرتے ہو کہ نہیں۔ یا تیری نوجوان بیٹی قرآن کے حکم کو توڑتی ہوئی گھر سے بے پرد نکلتی ہے، تیرا بیٹا قرآن کے حکموں کو توڑتے ہوئے سینمے کی طرف رخ کرتا ہے، تیری اولاد بے دین بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو توڑتی ہے۔ چھوڑیے حکومت کیا کرتی ہے، اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی قرآن کو وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ جو اس کا حق تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر کسی قرآن کے ذریعے سے یہ کام کیے جا سکتے تو یہ قرآن اس بات کے لائق تھا کہ اس کے ذریعے سے یہ کام کیے جاتے۔ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو اس کے ذریعے سے چلایا جاتا، قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کو اس کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، اور کلما بہل موتا، اور مردے اس کے ذریعے سے کلام کرنے لگ جاتے۔ امام ابن کثیر کے بقول، قرآن کے اندر یہ قوت اور طاقت تھی کہ ان کے ساتھ یہ کام کیے جا سکتے، بل للہ الامر جمیعا، اللہ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، چاہے رب اس کے ذریعے سے یہ کام کروائے چاہے نہ کروائے، اختیار اس اکیلے کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں انس اور جن اس بات پر، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی مانند کوئی اور قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، وہ سب اکٹھے مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، اور معجزے کا معنی عاجز کر دینے والا، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآن کی لطافت اپنی جگہ پر مسلم ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ عرب کے لوگ مادری زبان ہونے کے باوجود قرآن جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ قرآن نے ایک آیت کا بھی مطالبہ کیا کہ اگر تم میں طاقت ہے جاؤ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ قرآن کی عظمت، اور قرآن جس پر نازل ہوا، صاحب قرآن کا شکوہ رب کے حضور، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن اللہ کا یہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی امت کا یہ شکوہ اپنے رب سے کرے گا کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا یہ شکوہ بجا ہے کہ نہیں؟ آپ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، کتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، قرآن کا مفہوم جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو خود نہیں جانتے تو کم از کم اپنی اولاد کو اس راستے پر لگا رہے ہیں کہ ہم تو بھولے رہے، والدین نے ہماری تربیت نہ کی، ہمیں تو پتہ نہ لگ سکا، ہمارے والدین تو لا علم تھے، لیکن چونکہ مجھے علم ہو چکا اس لیے میں اپنی اولاد کو اسی کام کے لیے وقف کروں گا جس کام کے لیے اللہ اور اس کا نبی چاہتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا؟ کون ہے جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا تو قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھے ہر روز؟ دکان کھولنا یاد ہے، دفتر میں جانا یاد ہے، کمائی کرنا یاد ہے، لیکن یہ بھی یاد ہے کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے اور ہم نے اس کو بہترین قسم کے غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ امریکہ اور اس کے فوجی، برطانیہ اور اس کے فوجی قرآن کی بے حرمتی کرے ہر مسلمان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اے مسلمان تو خود سوچ کہ تو نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے نہیں اترا کہ مردہ مر جائے تو قرآن کی تلاوت کرو، لوگوں کو اکٹھے کرو، کل خانی کرو، یا تعویذ بنانے کے لیے اس کو استعمال کرو۔ قرآن اس دنیا میں حکمرانی کے لیے آیا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو رب کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم، فاسق اور کافر۔ مانا کہ قرآن کی اس آیت کی زد حکومت اور حکومت کے کارندوں پر پڑتی ہے، لیکن کیا تو قرآن کی اس زد سے باہر ہو جائے گا؟ تو اپنے اس چھوٹے سے گھر میں قرآن کو نافذ نہ کرے، تیری تو بچت ہو اور جنت کے دروازے تیرے لیے تو کھل جائیں، اور حکومت اگر یہ کام نہ کرے تو سارا الزام حکومت پر عائد کر دے کہ اس ملک میں اسلام نہیں آتا۔ اللہ اس قرآن کے بارے میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، ھدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان اور حق و باطل میں تفریق کی نشانیاں ہیں اس میں، ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں اس میں، یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے اور باطل کو علیحدہ کرنے کی نشانیاں بتلاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه۔ فالذین آمنوا به، جس نے اپنے نبی کو پہچانا، اس پر ایمان لائے اور اس کی تائید کی، اس کی مدد کی، اس کا ساتھ دیا اور پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا، وتبع النور الذی انزل معه، جو وہ نور لے کر آیا آسمان سے اس نور کے پیچھے چلے۔ فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے، قرآن لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے، لیکن میں نے اپنے دل کو تاریک بنا کر رکھا ہے، میرا قرآن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ فرمایا قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ فرمایا قرآن سب سے زیادہ سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے اور مومنوں کو خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء۔ اے نبی، اس سے پہلے تو نہ جانتا تھا کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہ تجھ کو قرآن کے بارے میں پتا تھا نہ ایمان کے بارے میں پتا تھا، ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو منور کر کے ان کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ہدایت دینا منظور ہوتی۔ نبی بھی نہ جانتے تھے نبوت سے پہلے کہ قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے نبی کے دل کو منور کیا، اور نبی نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنے صحابہ کے دلوں کو منور کیا. اور قرآن کے ساتھ صحابہ کی دوستی اس طریقے سے پیدا ہوئی کہ رات کو قرآن کی تلاوت کریں، دن میں قرآن پر عمل کریں. بیٹا ساتھ بنا، ساتھ لیٹا ہوا اور گھوڑا ساتھ بنا ہوا، قرآن کی تلاوت سے گھوڑا شوخی میں آیا، اس نے قرآن کی تلاوت بند کی، گھوڑا سکون اختیار کر گیا، قرآن پھر پڑھنے لگا، گھوڑا پھر شوخی دکھانے لگا، اس نے تلاوت بند کی، گھوڑا بھی خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر قرآن کی تلاوت کی، اس ڈر سے کہ کہیں بچے کو کچل نہ دے، اس نے قرآن کی تلاوت بند کی، سلام پھیر کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان پر شمیں روشن تھیں، نور ہی نور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی، میں نے رات کو قرآن کی تلاوت شروع کی، گھوڑے نے شوخی دکھائی، میں نے قرآن کی تلاوت بند کی، گھوڑا خاموش ہو گیا. کئی مرتبہ ایسے ہوا، میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، میں نے آسمان کے ایک حصے میں روشنیاں دیکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلا ابن فلا، اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، لوگ صبح کو اپنی آنکھوں سے رب کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. دنت لسوتک، تو قرآن پڑھ رہا تھا، رب کے فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے تیرے قریب ہو چکے تھے، آسمان دنیا سے نیچے آ چکے تھے. یہ قرآن کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وابستگی تھی، اور اسی لیے اللہ تعالی نے اس قرآن کی بدولت فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس قرآن کی بدولت اللہ بہت سی قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں. اس قرآن کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق کو جوڑا، اللہ نے آدھی دنیا پر ان کی حکمرانی قائم کر دی، اور ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑا، ہم امریکہ اور برطانیہ کے کتے بن گئے کہ انہوں نے اپنے اخباروں میں شائع کر کے ہماری حیثیت ہمیں بتلا دی کہ تم کتے ہو ہمارے، اور تم ان مجاہدوں کو جو آج سے پہلے مجاہد تھے اب دہشت گرد بن چکے ہیں، جو اس سے پہلے ان کی آنکھ کا تارا تھے اب دہشت گرد کے روپ میں آ چکے ہیں، تم ان کو تلاش کر کے ہمارے حوالے کرو، اور ہم ان کو اس جزیرے میں قید کر دیں کہ جہاں انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوتا جو ہم ان مجاہدوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ قرآن اس دنیا میں آیا کیوں تھا؟ فرمایا اللہ تعالی نے اپنے نبی کے اس قول کو ذکر کر کے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، فرمایا میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تم کو اپنے رب سے ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور جہاں جہاں تک قرآن کی روشنی پہنچے وہاں وہاں تک اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے. قرآن اس دنیا میں لوگوں کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے آیا، لوگوں کو رب کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا، اور ہم نے اس کام سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے. کون ہے جس کے دل میں یہ درد پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس قرآن کی روشنی کو پھیلاؤں، میں بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کروں، میں بھی لوگوں کے دلوں میں توحید کو جماؤں؟ کون ہے، کس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے سوائے اپنے دکان کے تالے کو کھولنا اور غلے کے پیسے کو گننا اور دن و رات اسی فکر میں رہنا کہ میری کمائی کس طریقے سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں رہا. سوچو، اپنے مائے میں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، امریکہ اور برطانیہ کے خلاف جلوس نکالنا اور اس کو گالیاں دینا اور دل کی بھڑاس نکالنا بڑا ہی آسان کام ہے، لیکن اپنے بارے میں سوچو کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، قرآن کے حق کو کہاں تک پورا کیا، قرآن کی کتنی خدمت کی، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طریقے سے جوڑا۔ فرمایا اللہ تعالی نے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ فرمایا اے نبی، جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کے درمیان اور تیرے درمیان ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو قرآن میں اپنے اکیلے رب کا تذکرہ کرتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ اپنی پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن میں جب اکیلے رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، باقی تمام کے ساتھ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اللہ کے علاوہ ہر ایک طاغوت کے ساتھ کفر سکھایا جاتا ہے، وہ لوگ اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں، ایڑیوں کے بل پیٹھ بوڑھ کر چلے جاتے ہیں، تجھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا اور عظیم مقصد کیا ہے؟ عظیم مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے، بتلایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مختار کن ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ اقتدار کا مالک ہے، نہ عزت اور ذلت کا مالک ہے، نہ شفا اور بیماری کا مالک ہے، ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری طاقتیں ہیں۔ کون بتلائے گا اگر ہم قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ لیں گے؟ عقیدہ توحید کا درس کون دے گا؟ وہ اللہ کے نبی مکے میں عقیدہ توحید کا درس دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو یہ کفار اپنی پیٹھیں موڑ کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ آج ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس قرآن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے عظیم مقصد کو، جو قرآن کا سب سے عظیم مقصد ہے، قرآن مسائل پر گفتگو نہیں کرتا، اجمالی طور پر قرآن مسئلوں کا ذکر ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا فیلڈ مسائل پر گفتگو کرنا نہیں، حدیث ہے جو اس کی شرح کرتی ہے، مسائل بیان کرتی ہے۔ قرآن کا اصل مضمون یہ توحید ہے، پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ قرآن کا مقصد ہے جس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو اس لیے تیار نہیں کرتے کہ یہ مسجد کے خطیب بنے، عالم دین بنے، مسجد کے صفوں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائے۔ ہاں، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ضرور بننا چاہیے، کلاس ون افسر ضرور بننا چاہیے، ایک بہت بڑا تاجر ضرور بننا چاہیے، اربوں کھربوں روپے ہو اس کے پاس، لوگ اس کو سلام کریں۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے، ہماری زندگی کا وہ مقصد نہیں جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مر جانا للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے، میں اس کی وحدانیت کے لیے جیتا اور وحدانیت کے لیے مرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالی نے ویوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یوم یعض الظالم علی یدی، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا، یا لیتنی اتخذتُ مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے راستے کو اپناتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں ابن فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، مجھ کو اس نے گمراہ کر دیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جبکہ قرآن مجھ پر آ چکا تھا، قرآن کی آیات میں سنا کرتا تھا، اس کے ترجمے کو پڑھا کرتا تھا، لقد اضلنی عن الذکر، اس مولوی اور پیر نے مجھے اس قرآن سے بے راہ کر دیا، دوسرے راستے پر ڈال دیا، مجھ کو بتلایا کہ تو میری جیب گرم کرتا رہ، نذرانے دیتا رہ، رب جانے میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا، تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو دین اسلام پر عمل کرے یا نہ کرے، میں جانوں اور رب جانے، تجھے نماز روزے کی ضرورت نہیں، ہاں میرے نام پر نذرانہ دیتا رہے اور میرے پیر اور بزرگ کے نام پر ختم دیتا رہے، قیامت کے دن تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، لقد اضلنی یعنی ذکر بعد اذ جاءنی، جب قرآن میرے پاس آ گیا تھا، قرآن کی تعلیمات موجود تھی، ان کی تراجم موجود تھے، میں بجائے اس کے کہ ان تراجم کو پڑھتا اور سمجھتا اور عمل کرتا، میں نے مولویوں کے پیروں اور بزرگوں کے راستے کو اپنایا اور انہوں نے مجھے قرآن سے علیحدہ راستے پر ڈال دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا، اور شیطان انسان کو ہمیشہ رسوا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ جیسے میں جہنمی بنا یہ بھی میرا ساتھی بن جائے، یہ جنت میں نہ جا سکے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اس آیت کے بعد، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بعض لوگ تو وہ گمراہ ہو گئے کہ جو پیروں اور بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے، گمراہی ان کے گھروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہے، بے غیرت بنتے ہیں، دین کی غیرت بھی نکل جاتی ہے، انسانی غیرت بھی نکل جاتی ہے، پیر اور بزرگ کے ہر فعل کی تاویل کرتے ہیں، یہ نماز پیر نہیں پڑھتا ہے، اجی یہ آپ یہاں نمازیں پڑھتے ہو، ہمارا پیر ہر نماز مدینے میں پڑھتا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں یہ پیر روزے نہیں رکھتا، جی آپ کا زبان کا روزہ ہے، اس کا دل کا روزہ ہے، یہ ذکر اذکار نہیں کرتا، آپ کی زبان ہلتی ہے، اس کا دل جاگتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان نے ہر وار تجھ پر کرنا ہے کہ تجھے ذلیل اور رسوا کرے، کبھی دین کے رنگ میں، کبھی بے دینی کے رنگ میں، کبھی پیروں اور بزرگوں کو سامنے بٹھا کر، اب کبھی قرآن کو اونچا رکھوا کر، کہ اس کو اتارنا جب تیرا دادا مرے گا، اس وقت نیچے اتارنا جب اپنی قوم کو دعوت دے گا کہ آؤ تیجا دسواں چالیسواں عرس اور برسی کرنی ہے، آؤ نیچے اتارو قرآن کو، اس سے پہلے قرآن کا تجھ سے کوئی تعلق نہ، نہ توبہ توبہ توبہ، قرآن اور مولیوں نے بھی ایسا ڈرایا ہے کہ قرآن کے قریب نہ جانا، قرآن کے قریب وہ جائے جو 17 علوم پڑھ کر آئے، 17 علوم۔ مولوی کہتا ہے میری عمر تو ضائع ہو ہی گئی، اب میں کیوں نہ ٹھیکے دار بن جاؤں اس دین کا، لوگوں کو قرآن کے قریب کیوں آنے دوں، لوگ مجھ سے سوالات کیوں کریں کہ مولوی صاحب یہ قرآن حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا، اس کو اتنا اندھا رکھ کے مار، اس کو اتنا ڈرا کہ قرآن کے قریب نہیں جانا، قرآن کے قریب جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا، قرآن کے قریب وہ جائے جو 17 علوم پڑھ کے آئے، ساری زندگی مدرسے کی روٹیاں کھاتا رہے، صفوں پر بیٹھتا رہے، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، دوسرا کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ مولوی کو ڈر کس بات کا ہے؟ قرآن سے اس کے تعلق کو کیوں توڑنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن تو صاف اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے دنیا کے لوگوں سنو، میں تمہیں ایک مثال سناتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب پیر اور ولی اکٹھے مل جائیں. جو قرآن کی اس آیت کو پڑھے گا وہ اپنے پیر کی اس بات کو کیسے مانے گا کہ 2 کلو کا بیٹا میں تجھے دے دیتا ہوں، دے 2000 روپے اور تعویذ میں لکھ کر دیتا ہوں. وہ تو عقیدہ توحید پر عمل کرتے ہوئے کہے گا تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. مولوی قرآن سے لوگوں کو دور کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا پیٹ بھرتا رہے، ہمیں چندے ملتے رہے، ورنہ لوگ کہیں گے میرا باپ مرا ہے اور بغیرت تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں دیگے پکاؤں، حلوہ اور قورمہ تیرے لیے تیار کروں، مرغ پلاؤ تیرے لیے تیار کروں. میرا باپ مرا ہے یا اس کی شادی ہے کہ جس کے نام پر تیسرے دن تو یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے؟ قرآن سے مولوی لوگوں کو اس لیے دور کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. قانون کی تشریح جج کے قبضے میں ہے، جو مرضی کرے اس کی تشریح، اس کا حق ہے. کہ اس قانون کا یہ معنی ہے یہ نہیں، سپریم کورٹ اس کی تشریح کے لیے وقف ہے. مولوی یہی سمجھتا ہے کہ میں بھی قرآن کی تشریح اور اس کے معنی کے لیے وقف ہوں، میں جو تشریح کروں. ایسے بے غیرت یہ لوگ ہیں. قومی اتحاد بنا، انہوں نے اپنے انتخابی نشان حل کو منتخب کیا اور مولویوں نے قرآن سے ثابت کیا کہ قرآن میں حل کا تذکرہ ہے. ہر اتا کا حدیث الغاشیہ، ہر اتا للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ بے غیرت مولوی تھے جو قومی اتحاد کے لیڈروں کو قرآن کی یہ آیات سنایا کرتے تھے کہ حل کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس لیے قرآن سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں قوم کو کہ قرآن کے قریب نہ آئے، ہم جو اپنی من مرضی کرتے رہیں. وہ ایک عورت آئی مولوی صاحب کے پاس، کہا میرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ مولوی کہنے لگا پہلے میرا بتا، میرا حصہ کتنا بنے گا؟ کہا جتنا تیرا دل چاہے. کہا پھر بلا اپنی اولاد کو. اولاد کو بٹھا لیا، قرآن کی آیت پڑھنے لگ گیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. یہ سارا مال ماں کا، سب سب ماں کا ہے. اب کر لو اس کا ترجمہ. اللہ ابو لہب کی مذمت بیان کر رہا ہے اور یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قرآن کا معنی بیان کر رہا ہے کہ ماں کا سب، سارا مال ماں کا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب قائد اعظم یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر ہیں، بازار سے کہیں بخاری شریف خرید لائے. یونیورسٹی میں جو مسجد تھی ان کا امام تبلیغی جماعت کا، ان کو جا کر دکھائی کہ یہ کتاب میں لے آیا ہوں بازار سے، پڑھ لیا کروں. کہا توبہ توبہ، اس کتاب کو پڑھ کر تم گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کی حدیث بازار سے خرید لائے، پڑھنے سے گمراہی آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں رفع الیدین کا تذکرہ، آمین کا تذکرہ، قدم کے ساتھ قدم ملانے کا تذکرہ، رکوع اور سجود میں اطمینان، قومہ اور جلسہ کا تذکرہ، رمضان میں 11 رکعت تراوی کا تذکرہ، یہ سارے تذکرے بخاری میں موجود ہیں. جب تم پڑھو گے، تم رفع الیدین کرو گے، آمین کہو گے، 11 رکعت تراوی پڑھو گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، امام کے مذہب سے نکل جاؤ گے. اور جو امام کے مذہب سے نکلا وہ دین اسلام سے نکلا، وہ جہنم میں گیا. یہ ہے سکیم مولویوں کی کہ لوگوں کو دین سے کیوں دور رکھنا. اور ہم بدھو، ہم نادان اور بیوقوف مولویوں کے اس کہنے پر قدم بقدم چل رہے ہیں، جیسے مولوی کہہ رہا ہے چل رہے ہیں. اور اگر نہیں یہ بات میری غلط ہے، جذباتی بات ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کتاب کے ساتھ، نبی کی حدیث کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے؟ ہے کوئی جو یہ کہہ سکے کہ میں اپنے بیٹے کو، اب یہ مدارس بنتے ہیں ہمارے شہروں میں، مدارس بنتے ہیں وہاں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے غریبوں اور فقیروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جو محتمم ہے اس کا بیٹا بھی کبھی اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ جی میں نے اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم سکول میں ایڈمیشن دلوایا ہوا ہے، ٹیوٹر گھر میں آ کر پڑھاتا ہے، ہاں شام کو قاری بھی آتا ہے جو بچے کو قرآن سکھاتا ہے۔ لوگوں کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ تو کھیلے، تو ان کو قرآن حدیث پڑھائے اور دنیا کی تعلیم سے بے خبر رکھے۔ اگر قرآن و حدیث کی تعلیم اتنی ہی بابرکت ہے تو یہ تیرے گھر میں کیوں نہیں داخل ہوتی؟ جو قوم اپنے رب کے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرے، پھر وہ یہ کہے کہ ہماری خلافت قائم کیوں نہیں ہوتی، دین اسلام پھیلتا کیوں نہیں ہے، اسلام کا ہی ولولہ اور غلغلہ کیوں نہیں ہوتا ہے، وہ قوم پاگلوں کی قوم ہے، دیوانوں اور جاہلوں کی قوم ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم اللہ کے دین کو ذلیل کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ یہ بھیک مانگنے کا کاسا یہ کس نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے؟ یہ رب نے دیا کہ تم رب کے در کو چھوڑو، میں تمہیں واشنگٹن اور برطانیہ کے دروں پر ہلا کہ جاؤ کتوں کی طرح مانگو ان کے ساتھ، وہ تمہیں کتے جانے، تمہارے قرآن کی تذلیل اور بے حرمتی کریں، اور تم ان کے سامنے جا کر ہمیں F-16 دے دو، ہمیں کو مال دے دو، ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، ہمیں سہارا دے دو، ہمارے نیچے بیساکھیاں لگا دو، ہم ان بیساکھیوں کے سہارے پر جینا چاہتے ہیں۔ یہ تمہیں ذلیل کون کر رہا ہے؟ دشمن نہیں، وہ نیلی چھت والا تمہیں ذلیل کر رہا ہے کہ تم میرے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، میں تمہیں دنیا میں ذلیل اور آخرت میں سخت عذاب پہنچاؤں گا۔ وقت ہے پلٹ آؤ، لوٹ آؤ اپنے اس گندے راستے سے، چھوڑ دو اس طریقے کو، آ جاؤ اس اصل راستے کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، جس کی خوشخبری اللہ کے نبی نے دی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی بدولت عروج عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اگر عروج لینا ہے اس قرآن سے چمٹ جاؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ آریہ محلے سے کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کا وہاں مدرسہ ہے راولپنڈی میں، مسجد تعمیر کی ہے انہوں نے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ وہ اپنے مدرسے کے معاملات کو چلا سکیں۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ملک عبدالرشید صاحب بیمار ہیں، آغا خان نیازی کی اہلیہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، عثمان نامی ایک لڑکا ہے وہ بیمار ہے، اور کسی شخص کی والدہ بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے۔ کیا ہر نماز میں امام کے پیچھے الحمد پڑھنا لازمی ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی کا تو یہی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جز ہے سورۃ فاتحہ، جیسے شربت کے لیے چینی ایک لازمی جز ہے، آپ پانی ڈال لیں، آپ لیمو ڈال لیں، چینی نہ ڈالیں، شربت بن جائے گا۔ شربت بنانے کے لیے جیسے چینی ایک لازمی جز ہے، اسی طرح نماز کے لیے سورت فاتحہ جز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ جیسے رکوع اور سجدے کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اگر اللہ سے نمازیں اپنی قبول کروانی ہیں تو اس کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا سورت فاتحہ دل میں پڑھنی چاہیے یا زبان بھی ہلانی چاہیے؟ کیا انفرادی طور پر ثنا، سورت فاتحہ اور دوسرے اذکار دل میں پڑھ سکتے ہیں یا زبان ہلانا بھی ضروری ہے؟ قرآت پڑھنا جسے کہتے ہیں، بے تحریک اللسان، زبان کو ہلانے سے قرآت کہلاتی ہے۔ اگر زبان نہیں ہلے گی، یہ تدبر ہوگا، غور و فکر ہوگا، اگر زبان ہلے گی تو یہ قرآت کہلائے گی۔ قرآت کے لیے، پڑھنے کے لیے زبان کو ہلانا ضروری ہے۔ دل میں سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ قرآت کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے زبان کو ہلانا چاہیے۔ اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو زمین و جائیداد کا حق دینے سے انکار کر دے تو ایسی صورت میں اولاد کو اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے یا پھر حق کے لیے لڑنا چاہیے جبکہ اولاد مسلمان ہو اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے؟ اگر چھوڑنا چاہے، اس کی مرضی ہے کہ باپ نہیں دے رہا، چلو میں بھی نہیں لیتا، اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار ہے۔ اور اپنے حق کے لیے اگر وہ جد و جہد کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے، اسلام میں کوئی ممانعت نہیں۔ دونوں طریقے، چھوڑ دینا چاہے تب آپ کی مرضی ہے، اور اپنا حق لینا چاہے اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرے اور کوئی راستہ نکالے تو یہ آپ کی مرضی ہے، اسلام نے آپ کو اختیار دیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔